اور جو صحیح اردو بولنا اور لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے، یہ دخل دینے چلے ہیں عقائد میں، اور یہ دخل دینے چلے ہیں اہل السنہ کہ ان عقائد پر جن پر آج تک امت متفق رہی ہے۔ اس لیے فقط دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر قائم رکھے اور ان جاہلوں، شریر لوگوں، اس مردہ قوم کے دین فروشوں اور ان کی دشنامی سے حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اور جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اس سے پہلے جو بیان تھا اس کی ایک چیز کی طرف لوٹتے ہیں، ہم ذکر کر رہے تھے اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا، اور بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ، یہ خاص طور پہ دیوبند اور اہل حدیث حضرات کے یہ چھوکرے، یہ نئے نئے لڑکے جو تحقیق میں پڑے ہیں اور تصوف پہ اور تقلید پہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نام دیوبند کا، نام اہل حدیث کا، ہم پورے وثوق اور یقین سے یہ بات مانتے ہیں اور پورے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ بدرجہ امامت اور رہبری فائز تھے ان دونوں طبقوں میں، وہ دیوبندیوں یا اہل حدیثوں، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس طرح برا بھلا نہیں کہا جس طرح اب علمی اختلافات ایک الگ چیز ہے، اور کسی سے صاحب قلم لغزش ہو گئی اللہ اس سے بھی درگزر کرے، لیکن عمومی طور پر دونوں مسالک میں ایسے لوگ نہیں ہیں، وہ خود صوفی ہیں، خاص طور پہ دیوبند کے اثرات، نقشبندی، چشتی اور قادری تینوں سلسلوں کا ان میں زور رہا، سب چشتی صابری تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ سے لے کر نیچے تک نقشبندی تھے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے خلفاء شاہ عبد الغنی صاحب مجددی، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، یہ سارے مجددیہ سلسلے کے آگے، اور پھر مفتی عزیز الرحمان صاحب دار العلوم دیوبند کے مفتی، سب نقشبندی تھے، قادری تھے، ندوہ والوں کو دیکھ لیں، حضرت مدنی نفر اللہ مرکدو کو دیکھ لیں، یہ دونوں ہستیوں کا تعلق دین پور شریف سے، اور دین پور میں قادریہ سلسلے کے ذکر اذکار اب تک رائج ہیں، اس لیے قادری اور نقشبندیوں کی نسبت ان حضرات میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسل، یہ سب ان چیزوں کے قائل، ان میں اب ایسے زبان دراز پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں تاریخ پڑھ کے، اور ایک پورا گروہ ہے جو کبھی اصحاب احد پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ناسبی ہو گئے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑھ رہے ہیں، اور کبھی ان کا ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت سے قطع نظر ہو کے گفتگو کرتا ہے، اور ذرا حیا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بار بار یہ کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے، اللہ نے فرمایا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے دلوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ نفرت ڈال دی ہے کفر سے، شرک سے، اور کبیرہ گناہوں سے، والعصیان صغیرہ گناہوں سے بھی تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے۔ اس پہ کیا بات لکھی ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم ابھی عرض کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہیں، مرتبہ رشد پر فائز ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ عفا اللہ عنہ، جو بشریت سے کوتاہیاں ان سے ہوئیں ہم نے سب معاف کر دیا، اللہ معاف کرے مگر ہماری زبانیں معاف نہ کریں، ڈوب مرے ہم۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پہ نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، پھر سہارا لیتا ہے جھوٹی روایات کا، اس پہ کیا اچھی بات۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں لیکن موضوع کی اہمیت کی وجہ سے پھر عرض کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ، یہ حضرت احمد اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اہل السنہ کے عقائد کو جانیں اور انہیں کتاب و سنت پر جانچیں، اور اہل تشیع خاص طور پہ انہوں نے اپنے عقائد میں کہاں کہاں کتاب و سنت سے انحراف کیا ہے، اور ان عقائد کو پھیلانے کی کوشش کیا ہے جن کا بطلان واضح ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی استاد سے یہ کتاب پڑھیں۔ بچوں، ہمیں کوئی بھی حسد کچھ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں درس قرآن وہ دے جو اہل ہو، بس اتنی بات۔ ہم کہتے ہیں بچوں پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے اکابر کو پڑھو، پھر بیان کرو۔ اور تم پڑھو لکھو کچھ نہیں، رات بھر سوتے رہو، دن تمہارا اور مصروفیات میں گزرے، اور درس قرآن صرف زبان پر ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی عاقبت کو برباد کرنا۔ اور آپ کی کثرت سے کہ ہر گلی گلی محلے محلے اب قرآن شروع ہو گیا، اور یونیورسٹی میں اور کالج میں، اور درس قرآن دیا، اور یہ کیا اور یہ کیا، اس کی کیا خوبصورت مثال ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے دی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کسی کو ورم آ جائے، چہرہ سوج جائے، اور بچہ کہے کہ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہو رہے ہیں، اس بچے کو کون سمجھائے کہ یہ مرض کی علامت ہے یا صحت مندی کی، جن میں اتنی عقل بھی نہ ہو، جن میں اتنی عقل بھی نہ ہو کہ وہ دست شناسی اور علم نجوم میں فرق کر سکے، وہ بھی اٹھ کے منہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہاتھ دیکھنے والے کی تصدیق کی 40 دن نماز، یا یہ کہا کس نے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے کی، حدیث تو ہے علم نجوم کے متعلق، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے۔ ہم مانتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ کی اس بات کو کہ زہرہ اور شمس اور فلاں فلاں ستارے جب اپنے عروج پہ تھے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا، ہم نے ان سے یہ کہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھتے ہو، وہ کہ معمولی آدمی تھے، کمال کے آدمی، ہر شخص حدیث میں جا کر انہی کے در پہ سلامی پیش کرتا ہے اور حاضری دیتا ہے۔ اب ایک احمق کو یہ بھی نہیں پتا کہ دست شناسی اور علم نجوم میں فرق کیا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے سوال بھیج کے، یار پڑھو، صرف اتنی سی بات ہے کہ درس قرآن دو، ایک ایک بچہ درس قرآن دے، بسم اللہ پڑھا لکھا نہ کرو، ضلو و اضلو، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے، یہ نہ کرو، یہ اہل سنہ کی نمائندگی نہیں ہے۔ آپ کے اپنے جذبات ہیں اسلام کے لیے، آپ کی اسلام سے محبت ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اس پہ اجر دے گا، لیکن اس کے لیے علم کی راہ پہ چلنا ہے، وہ محنت آپ کریں، پڑھائیں بسم اللہ، پھر تو بڑے ہی بد دین آدمی ہے جو آپ پہ اعتراض کرے نا، لیکن بچوں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ جانتے نہیں شاطبی کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ ابن عربی کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، آپ جانتے نہیں کہ جن کا نام لیا ہے اور بہت سے، ابن نجیم، ابن حمام رحمہم اللہ، یہ کون ہے، اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا تو ایک ہفتہ سر کرنا ہے، آپ ان میں سے کچھ نہیں جانتے اور آپ کہتے ہیں خدا کی کتاب کی تشریح کریں، پھنس جائیں گے دنیا میں اہل علم کے سامنے، اور قیامت میں ڈر ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیوں آپ ان ہتھکنڈوں کو استعمال کرتے. ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آپ کو صحیح عقیدہ اہل سنہ کا جاننا ہے اور آپ کو اہل تشیع نے عقائد میں جو بدعات شامل کر دی ہیں ان کے رد کو پڑھنا ہے تو انتہائی ممتاز اور اعلی درجے کی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ لکھی ہے جس کی عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں، منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ. شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُولُ مَا عُلِمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ. دیکھو بھئی جو کچھ ہمیں خدا کی کتاب سے سمجھ آیا ہے، شیخ اپنی سمجھ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ پچھلے علماء سابقین رحمہ اللہ، اور جو کچھ سنت سے ہم نے علم حاصل ہے، وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، اور متواتر چیزیں جو نقل ہوتی آ رہی ہیں، متواتر کا بڑا درجہ ہوتا ہے، متواتر کا مطلب امت کا ایک گروہ قائم رہا اس پہ، اس بات پہ یا اس عمل پہ، جیسے پانچ نمازیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے ثابت ہے نا، بہت سی احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہم تک متواتر ثابت. فرماتے ہیں کتاب ایک، سنت دو، اور نقل متواتر تین. جو کچھ اس سے سمجھ میں آیا ہے، من محاسن الصحابۃ و فضائلہم، ان تینوں میں ہم نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق پڑھا ہے اور جو ان کے فضائل ہم نے ان میں پڑھے اور سنے ہیں، لا یجوز ان یدفع بنقول بعضها منقطع، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان فضائل کو، ان اعمال حسنہ کو، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو جو کتاب، سنت اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکی ہیں، ان کو رد کر دیں. کس سے؟ ایک ایسے تاریخی قصے اور کہانی سے جو تاریخی قصہ اور کہانی درمیان میں کئی واسطے کٹے ہوئے ہیں، پانچویں صدی میں پیدا ہوا ہے اور پہلی صدی کی باتیں کر رہا ہے، بھئی تمہارے پاس چار صدیوں کے بعد اس کا کیا ثبوت ہے، تم کیسے یہ فضول بات کر رہے ہو. وبعضها محرف، اور کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو صحیح تھیں اور اپنے پاس سے تحریف کر کے جھوٹ بول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذمے تھوپ دی. وبعضها لا يقدح فيما علم، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم کتاب اور سنت اور متواتر کو چھوڑ کے ان کی جھوٹی روایتیں قبول کریں اہل تشیع کی، یا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناقد ہیں، اور یا پھر ہم قبول کر لیں کہ جو کچھ نقل ہوتا چلا آیا ہے یہ ثابت ہے، بالکل نہیں، انقطاع ہے، درمیان میں کئی لوگ نہیں ہیں، صدیوں کے فاصلے ہیں تمہاری روایتوں میں. ایک آدمی چودہویں صدی میں بیٹھ کے پہلی صدی ہجری کے اکابر پہ تہمت لگاتا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح کہ تمہیں پتا کہاں سے چلا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پانچویں چھٹی صدی تک کی کتابیں بتا دے گا، اور پیچھے چلو نا. واقعہ تو پیش آیا تھا دو ہجری میں، واقعہ تو پیش آیا تھا 200 ہجری میں، واقعہ تو پیش آیا تھا آج سے 1000 سال پہلے، اور جھوٹ بکتے چلے جا رہے ہو. فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت ہے وہ یقینی ثابت ہے، قرآن یقینی ہے، قرآن میں تو شک نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون، راشد ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے، کم استخلف الذین من قبلہم، انہیں خلافت دیں گے جو سابقون الاولون میں سے ہیں، ہم انہیں خلافت دیں گے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ہم انہیں خلافت دیں گے جو بدر میں شریک رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کی بات کرتے ہیں، علی تو مہاجر ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ چیزیں جو یقینی طور پر ثابت ہیں، لا یزول بالشک، ان مشکوک روایات کو قبول کر لیں اور یقینی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہے کوئی ٹھکانہ عقل کا؟ شک بھی کبھی یقین کو زائل کرتا ہے۔ ایک آدمی یقینی طور پہ دوسرے کا بیٹا ہے، یقینی طور پہ نکاح کے گواہ موجود ہیں، اب جو کوئی سے شک ڈالنا شروع کرے کہ تمہارے باپ کا پتہ نہیں، تو یا تو یہ بچہ پاگل ہے، یا بے عقل ہے، یا بہت ہی صغر سنی ہے، کیا ہے آخر؟ جو چیز یقینی طور پر ثابت ہے اسے شک سے تم مٹا سکو گے؟ وَنَحْنُ قَدْ تَيَقَّنَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعِ السَّلْفِ، اور ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، جو خدا کی کتاب کہتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ سچ ہے، وَالسُّنَّةُ، اور سنت جو ہمیں بتاتی ہے وہ سچ ہے، وہ اجماع سلف، اور ہمارے اسلاف کا اجماع جس پہ ہو گیا، مثلا انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کر لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا طلحہ معاویہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، اور ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ اجتہادی تھی، امت یہ طے کر چکی، اب کیا ضرورت ہے اس میں رکھنے ڈالنے کی، کیا ضرورت ہے ان مباحث کو پھر سے چھیڑنے کی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات کی پیروی کی جائے اور کتاب، سنت اور جو نقل متواتر چل رہی ہے اس کا انکار کر دیں یقین کا؟ قط یقنا، کیسا شیخ نے زبردست جملہ لکھا ہے رحمہ اللہ ونور اللہ مرکت، قط یق يَقَنَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ قَبْلَنَا، ہمارے سلف کا اجماع جو ہو چکا، وَمَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ أَدِلَّةِ الْعَقْلِ، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ شک کے مقابلے میں یقین کو ترجیح دی جائے گی۔ متواتر منقولات ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کی وہ روایات جو صدیوں کے فاصلے ہیں، پتہ نہیں کون راوی ہے، پتہ نہیں کیا اس کا عقیدہ تھا، معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خلش تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس کو مان لو، اور وہ جو متواتر ایک نسل دوسری نسل، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، حتیٰ کہ تحریر ہو گئی، لکھا گیا، چھپ گیا، اب تک آ گیا، اس پہ نقد اور جرح سب کچھ ہو گئی، اس یقینی چیز کو چھوڑ دیں اور تمہاری مشکوک چیزوں کو قبول کر لیں۔ اور پھر چوتھی بات شیخ نے شامل فرمائی، شیخ نے کہا اور وہ چیزیں عین عقل کے مطابق، عین عقل کے مطابق، بالکل حالات دیکھ کے عقل انسانی تصدیق کرتی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب نہ کیا جاتا تو حالات دگرگوں ہو سکتے، تاریخ بتاتی ہے، کتاب و سنت کے علاوہ عقل بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی دوسری شخصیت اس وقت موجود نہیں تھی، خلافت انہی کے پاس جانی چاہیے، تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کو جو قتل کیا اور ان کے سر اڑا دیے، اس وقت یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا، وگرنہ امت کسی اور گمراہی کی طرف چل پڑتی۔ شیخ فرماتے ہیں یہ چاروں چیزیں، خدا کی کتاب، سنت، نقول متواترہ اور عقل، چاروں کیا بتاتی ہیں؟ من ان الصحابه رضی اللہ عنہم افضل الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ برگزیدہ چنے ہوئے بندے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی. فلا یقدہ فی ھذا امور مشکوک فیہا، ہم ان کے بارے میں کسی ایسی روایت کو ماننے سننے کو تیار نہیں ہیں جو روایت خود مشکوک ہے، جس کی صحت میں شک ہے، جس کے صحیح ہونے کا کسی کو یقین بھی نہیں ہے. ہم ہرگز کسی ایسی روایت کو نہیں مانتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس شان کو گھٹاتی ہو جو کتاب، سنت، نقول متواترہ اور عقل سے ثابت. چار پائے کھڑے ہیں وہاں، اور یہاں ایک تنکا اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ حدیث تو ذرا مشکوک مار. اے تم نے پڑھا کیا ہے یار، علم کتنا عظیم. مردہ قوم کا ایک مردہ فرد اٹھتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پہ تنقید. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے تسامحات سے خدا درگزر فرمائے، مردہ قوم سے ساری زندگی گزارتی، پانچ پانچ ہزار کا مجمع سنتا، مردہ، ساری قوم جاہل، ان پڑھ. ان میں 10% بھی اگر پڑھے لکھے اور سنجیدہ ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کا تعلق علماء سے تھا، علماء اصلاح بھی کر دیتے اور کچھ تو بات کہیں اور پہنچتی. جتنے لوگ اصلاح کی ان کوششوں میں مصروف ہیں، اللہ ان کی مساعی کو قبول کرے، وہ سب کے سب کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ واقعہ جب پیش آ گیا تھا تو لوگوں نے انہیں کہا کہ لما تعزون قوما اللہ مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، تم کیوں اس مردہ قوم کو بار بار نصیحتیں کرتے ہو، کیوں ان پر واز اپنے انہیں سناتے ہو؟ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو اس قوم کو عذاب ہوگا اور یا خدا انہیں ہلاک کر دے گا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دے گا. یہ مردہ قومیں اسی طرح ہوتی ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا جو اللہ کے مخلص مومن بندے تھے؟ انہوں نے کہا معذرتن الی ربکم، تمہارے پروردگار کے ہاں حجت اور دلیل پیش کرنے کو کہ اللہ ہم نے تو اپنی کسی کوشش کر لی تھی، باقی یہ تھے ہی مردہ، ان کا کیا ہوتا؟ یہ سب مسائی وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، حقیقت یہی ہے. حقائق سے بے شعوری، دنیا اور مال کی محبت سے ملوث دل، گناہ کر کر کے اپنی روح کو فتح مظلم، تاریک رات کا حصہ بنائی ہوئی قوم، خدا کا ہر حکم توڑنے والی اور لہو و لعب اور مذاق میں زندگیاں گزارنے والی، 10% بھی جس کے سنجیدہ نہیں ہیں، سبحان اللہ. یہ روایات سن کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ نقد کریں. حضرت نے فرمایا کہ امور مشکوک فیہا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات شک میں ڈالتی ہیں، ہم چار ستون ہیں، کتاب، سنت، نقول متواترہ اور عقل، اس کے مقابلے میں کیسے مان جائیں؟ فَكَيْفَ اِذَا عُلِمَ بَطْلَانُهَا، اور جن کی خبروں کے باطل ہونے، جھوٹ ہونے کا ہم ثبوت دیتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، تم ان کو بھی بیان کرتے ہو؟ ہم تو مشکوک کا نہ مانیں، کجا یہ کہ باطل اور کفر کی حرکتوں کو مان لیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیسا زبردست دفاع کیا. یہی بات ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور طرح سے کی ہے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات تحفہ اثنا عشریہ میں آئی ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اگر وہ نہیں پڑھی نا یا وہ پڑھنی نہیں آتی براہ راست فارسی میں، تو ہماری درخواست ہے کبھی بھی شیعہ سے ان کے میدان میں اتر کے بحث نہ کر، وہ جو بھی دلائل دیں گے آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح اس جاہل قوم کا حال ہے کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور وہ دن اگر کسی کو یاد ہوں تو ایک خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے تمام مدارس کے بچے معصوم بیچارے اور ان کے قائدین نے ڈنڈے ہاتھوں میں دیے ہوئے، اور ہر مسجد میں ان بیچارے جوان بچوں کی کثرت اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، شہروں کے شہر مساجد سے بھر گئے، ڈنڈے مارکیٹ میں ملنا کم ہو گئے، جیسے کبھی وکیلوں کا جو مخصوص لباس ہے وہ ملنا ختم ہو گیا تھا، ڈنڈے شہروں میں کم پڑ گئے، اور کوئی مذہبی شخص یہ مذہبی قیادت کہنے والی نہیں تھی کہ بچے جا کے پڑھو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس ترقی پہ امریکہ آج عروج پہ ہے نا بچو، 50 سال بعد تم نے پہنچنا ہے، کچھ تو ایسا کرو کہ عیسائی اور یہودی کہیں کہ اسلام آباد کا ویزا چاہیے، ہمارے بچے وہاں جا کر پڑھیں۔ سائنس تم پہ حرام، ٹیکنالوجی تم پہ حرام، باہر جانا نہیں، دین تمہارا بالکل موم کی گڑیا ہے، ذرا تپش ہوئی اور پگھل گیا، دین تمہارا مٹی کا کھلونا ہے، کیا گرا اور کیا ٹوٹا، فکر نہیں ہے نا۔ اس لیے اگر یہ تحفہ استعشریہ نہیں پڑھی، تحفہ استعشریہ کی ہر فصل اور ہر باب میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے نکتے بیان کیے ہیں، یہ جو نکتہ بیان کیا ہے نا اسے براہ راست پڑھ لینا، اگر یہ استعداد نہیں ہے تو ہمیں بھی نہ سنو بھائی، نہ سنو۔ اللہ تعالی کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ جو باتیں کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص لیول کا علم درکار ہے، سمجھ درکار ہے، اگر وہ نہیں ہے تو بھیا کھانا کھائیے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، سو جائیے نیکی کا کام ہے، کسی سے جا کے دو چار الفاظ ہمدردی کے بول لیجئے، کیا علم میں سرفٹ اول ہے، کیا علم میں گھس کے اپنی جہالت کا اعتراف کرنے کی بجائے اندر کے حسد اور بوس کی تسکین ہوتی ہے، مت پڑھیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نکتہ لکھا ہے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو معاف کیجیے، یہ وہی چیز ہے تقریباً جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تحفہ استعشریہ میں یہ جو فارسی کا نسخہ ہمارے سامنے ہے سہیل اکیڈمی کا چھپا ہوا ہے، بڑی دین کی خدمت عرض کریں، یہ ہم نے 10 لاکھ کے قریب رقم دے کے سہیل اکیڈمی سے ساری چیزیں ان کی لے لی تھیں، کیونکہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے سہیل صاحب سے، اور سہیل صاحب بار بار کہتے رہے کہ اس کو چھپوائیں۔ یہ تحفہ استعشریہ اب بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس پر محنت کروائیں اور اس کو چھپوائیں۔ یہ منصوبہ آپ کے 70-80 ہزار ڈالر مانگتا ہے، کرو نا ہی چھپواؤ اسے دوبارہ آن و شان سے، تاب و تاب، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اہل تشیع جو رد کرتے ہیں، اور ہمارے امام اہل السنہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ جو کچھ فرماتے ہیں، یہ ہماری نسلیں پڑھیں، جانچیں کہ نکات کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہم نہیں چھپا سکتے، اس پیسہ رکھو اپنے پاس، تنخواہ دو کسی عالم دین کو جس کا مقرر کریں کہ بچے اس کتاب کو ایڈٹ کرو، اور ایڈٹ کر کے جب چھپنے کی باری آئے تو پھر ہاتھ کھلا کریں آپ، سارے کام کوئی ایک ہی آدمی تھوڑے ہی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت کی مختلف جہتیں رکھی ہیں، آپ کس پہلو سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں یہ سوچنا آپ کا بھی تو فرض ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ اس اکیڈمی کے نسخے کے 339 نمبر صفحے پر فرماتے ہیں، یہ صفحہ فرمایا، درینجہ دقیقہ بائے دانست. اس مقام پہ پہنچ کے ایک نقطے کی بات ہے، بائے دانست، اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھو، اس نقطے پر غور کرو. بحث چلی آ رہی ہے کہ اہل تشیع نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فاسق و فاجر کہا، اور اہل السنہ میں حضرت اس کا جواب لکھ رہے ہیں رحمہ اللہ. بارہا اس خان وادے کی قبور پہ حاضری ہوئی، دلی ایک دن کے لیے بھی رکے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں ضرور حاضری ہوئی، اور دیر تک ان کی یادوں میں گم رہے. ان کا کوچہ دیکھا جہاں اب بھی بلی ہیں، اور ان کا وہ گھر دیکھا جہاں پہ اب اجازت لے کے گئے تو بھگوان اور مورتیاں اور یہ سب چیزیں تھیں. اور ابھی تک لکھا ہوا ہے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ کا مدرسہ یہ تھا، وہ کمرے دیکھ کے کس غم میں ڈوبے کہ اوہ یہاں پہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھا کرتے تھے، یہاں پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کا قیام تھا. فرماتے ہیں دقیقہ بائد دانش، اس نقطے کو یاد رکھو کہ سب و تعن انبیاء از آن جہت کفر و حرام است، کفر و حرام است. کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دو باتیں کرنا، گالیاں دینا، اور ان کو تانے دینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیتوں میں عیب نکالنا، انہیں گالیاں دینا، حضرت فرماتے ہیں یہ کفر ہے. بہت آسان کر رہے ہیں اسے کہ وجہ سب یعنی معاصی و کفر درئین بزرگان یافتہ نمی شود. اس لیے کہ جو بھی گالی دیتا ہے یا جو بھی انہیں برا بھلا کہتا ہے، کس وجہ سے کہتا ہے، وہ وجہ تو ان میں پائی نہیں جاتی. ولیعذ باللہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا نام ادباً نہیں لیتے، کوئی نبی علیہ السلام فرض کر لیجئے، ان کو گالی جو دے گا، ان کو تانا جو دے گا، تو آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. وہ وجہ یا تو یہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام گناہگار ہیں یا کافر ہیں، ولیعذ باللہ یہ دونوں چیزیں ان میں پائی ہی نہیں جاتی. تو جب جڑ اکھڑ گئی، کوئی چیز پائی نہیں گئی، تو تم کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ تم کیوں ان پہ کفر کی شکیں عائد کر رہے ہو؟ درین بزرگان یافتے نمی شود، کوئی عیب ان میں پایا نہیں جاتا. اور دوسرا پہلو کہ موجبات تعظیم و توقیر و انبا احسن بوفور موجود ان. اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ بزرگ جن کو تم گالیاں دیتے ہو، انبیاء علیہ السلام، یاد رہے انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نہ امتیوں کی. ان انبیاء علیہ السلام میں وہ وجوہ، وہ قاضز جن کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی عزت کا احساس کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اچھی اچھی خبریں کہ وہ کتنے خدا سے ڈرنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف سے کس طرح وہی جذب کرتے تھے، وصول کرتے تھے، وہ بہت زیادہ خبریں جن دو بنیادوں پہ، تانا اور کفر، تم انہیں برا کہتے وہ تو پائی نہیں جاتی، اس کے برعکس ان کی اچھائیاں اور خوبیاں انبیاء علیہ السلام کی نص قطعی قرآن بھرا پڑا ہے ان سے. بوفور موجودند، چون جماع باشند از مومنین کے اسباب تعظیم داشتہ باشند، و گناہان ایشان را مغفرت و تکفیر بنص قرآن ثابت شدہ باشد. پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تو جو دو وجہ تھی وہ پائی نہیں جاتی ہیں اور خوبیاں ان کی بہت سی ہیں. تو اب دیکھو ایک اور جماعت بھی ہے, یہ اب آئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ وہ مومن کہ جن میں ان کی خوبیاں اچھائیاں خود قرآن بھی بیان کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرے, اور ساتھ ساتھ یہ ہو کہ تم سے جو کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نا اے صحابہ رضی اللہ عنہ, ہم نے تمہیں معاف کیا. قرآن میں ہے نا کہ مغفرتن, اللہ نے انہیں معاف کیا. و تکفیر بنص قرآن ثابت شدہ باشد, اور ان حضرات میں کفر بھی نہیں پایا جاتا صحابہ رضی اللہ عنہ میں, جو گناہ ان کی مغفرت ہو گئی, جو تانے دینے کے اسباب تھے وہ اٹھ گئے, جب خدا نے معاف کیا تو ساری برائیاں اٹھ گئی نا صحابہ رضی اللہ عنہ سے, اور کفر تو ان میں یقینی طور پر نہیں تھا. تو این جماعت ہم در حکم انبیاء خان بود, تو تمہیں سمجھاتا ہوں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت نبوت کے حکم میں آ جاتی ہے, کہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تو خدا نے بالکل پاک رکھا, ان پر کفر اور تانے دینا جائز نہیں انبیاء علیہ السلام پہ. تو اس جماعت کا حکم بھی وہی لگے گا کیونکہ ان سے جو گناہ ہوئے خدا نے معاف کر دیے, کفر نہ ان میں پایا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام میں نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں, تو کفر تو رہا نہیں. باقی لغزشیں کبائر صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے, معافی ہو گئی, اور انبیاء علیہ السلام میں تو تھے نہیں. در حرمت سب و تحقیر و احانت و بد گفتن نہایت کار آنکہ انبیاء را اسباب تحقیر موجود نہیں. اس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم گالیاں دیتے ہو ایک, توہین کرتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دو, احانت اور وہ روایتیں تم لاتے ہو جس سے ان کی بے عزتی ثابت ہو تین, اور انہیں برسر عام یا بسر بد گفتن ان کے متعلق نازیبا زبان استعمال کرنا چار, یہ چاروں چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اس لیے حرام ہے کہ ان میں کفر اور گناہ کبیرہ کچھ نہیں پایا جاتا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی حکم یہی ہے. انبیاء علیہ السلام کا حکم اس لیے کہ انہوں نے تو ان میں تو ہے ہی نہیں سرے سے, انہوں نے کیے ہی نہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیے لیکن اللہ نے معاف کر دیے. تو جب اللہ نے معاف کر دیے تو یہ حکم اور انہوں نے کیے ہی نہیں دونوں کا طہارت کے باب میں, پاکیزگی کے باب میں حکم ایک ہی لگے گا. اگرچہ نبوت بہت بڑی چیز ہے, صحابیت میں سے کون نبوت تک پہنچ سکتا ہے رحمہ اللہ. حضرت فرماتے ہیں اس چیپٹر میں اس بحث میں دونوں کا حکم ایک ہی لگے گا. وَإِنْهَا بعد از وجود معدوم شد, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں گناہ پائے گئے لیکن اللہ نے مغفرت کے ذریعے انہیں ختم کر دیا, اور جو چیز معدوم ہو جائے ہٹا دی جائے معاف کر دی جائے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جایا کرتی ہے, اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. انبیاء علیہ السلام میں کچھ نہیں تھا فرسٹ کلاس, صحابہ رضی اللہ عنہ نے تھا اور اللہ نے مٹا دیا اگین فرسٹ کلاس, دونوں کا حکم ایک ہو گیا. ودریم باب ولہذا تائب را بگناہ او تعبیر کردن حرام است, اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی, اب ان کی زندگیوں پہ تنقید کرنا, اب انہیں برا بھلا کہنا, اب ان کے معائب تلاش کرنا, اب یہ چیزیں لکھنا یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. وہ عوام امت غیر صحابہ, اب تیسری پہ آئے, فرماتے ہیں یہ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو تو باقی امت بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, تابعین سے لے کے قیامت تک کے آخری فرد ان مرتبہ نادارن, وہ مرتبہ نہیں رکھتے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کا مرتبہ ہے کہ تکفیر سیئات و مغفرت گناہان ایشان مارا بالقطع از وحی و تنزیل معلوم شدہ باش. کیا فارسی ہے, کیا فارسی, واہ 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 واہ, کیا فارسی, کیا عبارت ہے. فرمایا تینوں میں فرق کرو، انبیاء علیہ السلام میں تو یہ چیزیں پائی نہیں گئی، صحابہ رضی اللہ عنہ میں پائی گئیں، اللہ نے معاف کر دیا تو بات ایک ہی ہو گئی، اور تیسرے پھر اس کے بعد تابعین سے لے کے قیامت تک کی جو امت ہے اس کو یہ درجہ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت قرآن سے ثابت ہے اور اس کے بعد تو وہی آئی نہیں، تو باقی امت میں بڑے سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، ابن تیمیہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، مجدد ہو، شاہ ولی اللہ ہو، یا کوئی عام آدمی ہو، کسی گناہ سے رحمہ اللہ کوئی توبہ کرتا ہے تو قرآن تو نہیں نہ کہتا کہ ہم نے توبہ کو قبول کر لیا، وہ تو ہم مسلمانوں کا حسن ظن ہے. فرماتے ہیں وہ مرتبہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ مرتبہ اب قیامت تک کسی کو نہیں ملنے والا، کیونکہ ان کی تائید قرآن سے ہوتی، ان کو ان کی توبہ کا سپورٹ قرآن سے مل رہی تھی، باقی جو امت ہے اس کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے سوائے اس کے کہ ہم اور آپ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. قبول طاعت و تعلق رضائے الہی باعمال ایشان بتخصیص متیقن شدہ باشد، صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو نیکیاں کی ہیں، انہوں نے جو خوبیاں کی ہیں، انہوں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ یقینی طور پر قابل قبول ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی نیکیوں کو قبول کیا، احسن الذی کان، بہترین سے بہترین نیکیاں جو کرتے تھے ہم نے سب قبول کر لی. اس میں بڑی اچھی مثال یاد آتی ہے مگر بات طویل ہوتی ہے، چھوڑو. جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوٹے درجے کی نیکیاں کی ہیں نا، مختصر بتاؤں، وہ بھی بڑے درجے میں قبول. آپ جاتے ہیں بازار میں، بچے نے ریڑی لگا رکھی ہے، ریڑی پہ دو چار کیلے گلے سڑے، آم بہترین ہیں، آڑو رکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ مکس ہیں، آلو بخارا رکھا ہے اچھا ہے، بچہ غریب ہے، آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بیٹے سب سے کم ریٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی 10 روپے. آپ کہتے ہیں ساری چیزیں جو پڑی ہیں 10 روپے کے حساب سے مجھے دے دو. آپ اس بچے کی مدد کر رہے ہیں نا، تو تھوڑی چیزیں بھی قبول کر لیں. اور جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے کہتا ہے بچے کو مانگنے کی عادت بھی نہ پڑے. مثال میں یہ فٹ نہیں آئے گا، وہاں آپ سمجھ جائیں گے. اور اس بچے کی مدد بھی ہونی چاہیے، کہتا ہے بیٹے سب سے اچھی چیز، وہ کہتا ہے آم بالکل ٹھیک، کس طرح کلو ہے 40 روپے، وہ کہتا ہے اچھا بیٹے ایسے کرو سب سے بڑھیا ریٹ پہ سارا مال دے دو. تو وہ جو کچے گلے سڑے جو بھی آلو بخارے اور باقی چیزیں تھیں وہ بھی 40 روپے میں بک گئی، چھوٹی چیز بھی 40 میں بکی، بڑی تو بکی بھی. اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے کہ جن کی چھوٹی نیکی ہے نا وہ ان کی بھی بلند نیکی، وہ ان کی بھی بلند نیکی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے ایسے بندے ہیں جو مجھ سے فضل مانگتے ہیں، میری خوشی چاہتے ہیں، مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں. اللہ انہیں کہتا ہے ہم نے بشارت دی ہے، ہم نے انہیں خوشخبری دی ہے. وہ آدمی تو کہے گا بچہ نہ مانگے، یہاں سب کچھ 40 روپے میں لے کے کہتے ہیں اور مانگو. کیا ابن مسعود رضی اللہ، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، صحابہ رضی اللہ ان کی جماعت کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحبت کے لیے. اب وہ حدیث یاد کر لیجئے جو صحیح ابن خزیمہ سے اس نے سنائی. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو اعمال ہیں نیکیاں، ان کے پیچھے تو وہی ہے، وہ کہتی ہے اللہ نے قبول کر لی، ہمارے آپ کے پیچھے وہی نہیں. ان کی توبہ کے پیچھے بھی وہی ہے کہ ان کی توبہ جو تھی وہ وہی سے ثابت ہے کہ قبول ہو گئی، امت میں کسی کو ایک مقام حاصل نہیں. تو انبیاء علیہ السلام ایک درجہ ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ دوسرا درجہ ہوئے، تیسرے عام امتی. کیا بات کہی ہے، بس فرقہ صحابہ برزخ اند درمیان انبیاء امتیان. تو صحابہ رضی اللہ عنہ برزخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان یہ عالم برزخ، جیسے موت اور آخرت کے درمیان ایک برزخ کی دنیا ہے نا۔ حضرت فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عام امت کے ہر فرد سے ممتاز اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرد سے نیچے، لیکن وہ جماعت ہی بالکل الگ ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ ولہذا مذہب منصور ہم ہی است، اس لیے اہل سنت والجماعت مذہب منصور سواد اعظم طائفہ منصورہ کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر الصحابہ ہر چند مطیع و متقی باشد بدرجہ ایشان نمی رسد، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی خدا کا فرمانبردار، کیسا ہی خدا کا اطاعت گزار ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتا کہ گناہوں سے اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے اور اس کی نیکیاں بھی سب کی سب خدا قبول کر لے، کوئی نہیں۔ ان نقطہ را، یہ جو میں نے تمہیں بات بتائی ہے نا، اندر خاطر باید داشت، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ بسیار نفیست کے بہت ہی عمدہ چیز اللہ نے سجائی، بہت ہی عمدہ چیز، نیچے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان سے جو پہلے تھے یہ ان کے برابر نہیں جا سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو غیر ہے وہ کبھی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو جب ان کی نیکیاں قبول ہو گئیں، جب ان کی توبہ سے گناہ ان کے معاف ہو گئے، جب اس سے اوپر درجے میں جو ان کی اجتہاد سے لغزشیں تھیں اللہ نے وہی کے ذریعے درست کر دی، اللہ نے ان کی نیکیوں کو سب سے ممتاز اور اعلیٰ کر دیا، اور تیسرا عوام کا طبقہ جن کی نیکیوں کے متعلق بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، جن کے گناہوں کی توبہ کے متعلق بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، یہ چھوٹے درجے کے امتی اپنے سے بڑھ کے درجے پہ تنقید کریں، یہ عقل اور نقل کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ وہی چیز ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی منہاج السنہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کس کو کیا ترجیح اور فضیلت ملی، اور اہل تشیع وہ جس حدیث کو پیش کرتے ہیں حدیث کسا کو، اور حدیث کسا سنیوں نے اگر پڑھی ہوتی نا، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج السنہ، تو کبھی اس حدیث سے دستبردار نہ ہوتے، نہ اسے ضعیف قرار دیتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مدح، اور اس میں یہ اب آپ حدیث کے ساتھ بھی سن لیجئے، مناسب ہے کہ یہ بھی اس موقع پہ بیان کیجئے۔